اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. سورة فاتحة پڑھ لیجئے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا یہ ریاض الصالحین کا درس چل رہا ہے, جس میں ہم نے پچھلے ہفتے پچھلی نشست میں صبر کا بیان سنا اور اس میں سے کچھ حصہ باقی ہے. انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ بقیہ احادیث مبارکہ جو صبر کے بارے میں حضرت علامہ نووی صاحب نے یہاں پہ مرقوم فرمائی ہے ان کو انشاءاللہ پورا کریں گے. ارشاد فرماتے ہیں, یہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں, گویا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں. آپ انبیاء اکرام میں سے ایک نبی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے, یعنی ان کو اتنا اچھی طرح یاد تھا کہ جیسے کہ میں حضور کو ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے بارے میں, ان میں سے ایک کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس نبی کی قوم نے ان کو اس قدر مارا کہ وہ خون آلودہ ہو گئے. اتنا مارا, پتھروں سے مارا یا لکڑی سے, ڈنڈے سے, یا کسی اور چیزوں سے مارا تاکہ وہ تمام چہرہ ان کا خون آلود ہو گیا اور وہ چہرے انور سے خون پوچھتے ہوئے, کون وہ نبی, وہ اپنے چہرے انور سے خون پوچھتے ہوئے فرما رہے تھے, یا اللہ میری قوم کو بخش دے, یہ جانتے نہیں ہیں, میری قوم کو تو بخش دے, یہ جانتے نہیں ہے. اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون, یہ اس نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. یہ حدیث پاک بخاری مسلم دونوں میں. اب یہ اب اندازہ فرمائیے کہ اس پر ہمارے مشائخ کا طریقہ بھی ایک یاد آیا, آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ, کہ دیکھیے کہ نبی کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے اور اس نبی کے اس مقام کے اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کا طرز عمل دیکھو, اس کا طرز عمل دیکھو کہ ان سے افضل تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا نہیں, ان کی توہین کی جائے یا ان کو مارا جائے اس کے باوجود ان کا صبر اور ان کا حلم دیکھو, بلکہ ان کا صبر حلم اتنا ہی نہیں کہ بدلہ نہیں لیا, بدوا نہیں دی, بلکہ اللہ سے التجا کر رہے کہ یا اللہ تو ان کو بخش دے, ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہے, لا یعلمون, یہ جانتے نہیں ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جو مجھے سزا دے رہے ہیں, مجھے جو تکلیف پہنچا رہے ہیں, مجھے مار کر کے لہو لوان کر دیا ہے, تو ان کو اس کے باوجود تو ان کو بخش دے, میری قوم کو یہ جانتے نہیں ہے. اسی طرح کے الفاظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی لوگ لکھتے ہیں. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ جو نصرانی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا گیا اور ہاتھوں میں اور پیروں میں کیڑے ٹھوک دیے گئے اور اس کے بعد ان کو اذیت دے کر کے مارا گیا, تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہی نہیں گیا, اور قرآن اس پر گواہ ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو ہرگز ہرگز نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو اوپر اٹھا لیا, ان کو رفعت عطا فرمائی, اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ابھی وہ دوسرے یا تیسرے آسمان پر جلوہ گر ہے. لیکن نصرانی جو ہے یہی الفاظ انگلش میں لکھ کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے, یہ کسی نہ کسی نبی کا قول ضرور ہے حضور کے ارشاد کے مطابق, لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا ہو یہ ناممکن ہے, اس لیے وہ واقعہ ہوا ہی نہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نصرانی اور یہودی ہے نا, یہ ہمارے نبی کے الفاظ کو ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی ہی کتابوں میں چسپا کرتے ہیں اپنے اولیاء اکرام جن کو اولیاء سمجھتے ہیں یا نبی سمجھتے ہیں جن کو ان کے اوپر چسپا کرتے ہیں ہماری نبی کی عادت اور ان کے اقوال کو چسپا کرتے ہیں. معلوم یہ ہو کہ ان کو پتا ہے کہ ایسے الفاظ کسی اور کو ہو نہیں سکتے. اتنے خوبصورت بات اور اتنے حق والی باتیں کسی اور کی ہو نہیں سکتی. تو علامہ نووی صاحب نے یہاں پہ ایک نبی کے صبر کا جو ہے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ یہ حدیث پاک جو ہے صبر کی طرف جو ہے وہ سبق دیتی ہے. درود شکر اللہ ہمارے بزرگوں میں سے لوگوں کا جیسے کہ ہمارے شوقین لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ وہ اکثر جو ہے بزرگوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کے وقت کا کتب کون ہے, فی زمانہ غوث کون ہے, اس شہر کا کتب کون ہے. تو ایسے ہی کسی با نظر عالم دین کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا کہ آج کے وقت کا کتب کون ہے یا اس شہر کا کتب کون ہے بتائیے. تو کہا بیٹھ یہاں سے گزرنے والا ہے بتاتا. وہ بیٹھا رہا مدرسے میں. کچھ دیر بعد مدرسے کے سامنے سے ایک غریب آدمی جس کے سر پر بہت بڑا بوجھ تھا, سامان لدا ہوا تھا, اس کو پولیس والے یعنی حکام جو ہے مارتے ہوئے کوڑے مارتے ہوئے اور دھکے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. وہ مزدور تھا اور اس کے سر پہ بڑا بوجھ تھا کہ جلدی اٹھا جلدی اٹھا, اس طرح کر کے جس طرح مزدوروں کو ہکالا جاتا ہے اور اس سے زیادہ محنت کروانے کے لیے ان کو ڈانٹا جاتا ہے, اس طرح اس کو لے جا رہے تھے. تو کہا یہ وقت کا کتب ہے, یہ شخص جو ہے نا اس علاقے کا اس وقت کا کتب ہے. وہ شخص حیران ہو گیا, حضرت کیا بات کرتے, یہ آدمی اس وقت کا کتب ہے؟ کہا ہاں, اس کا صبر اور اس کا امتحان دیکھو, یہ اتنے امتحانات کے بعد گزرتے ہوئے بھی یہ کسی کے لیے اپنے دل سے بھی بدعا نہیں دیتا. اس کا صبر, اس کا امتحان, یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے اس, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے, اس کے اللہ سے محبت کتنی ہے, اللہ سے ہر حال میں راضی کتنا ہے. اس وجہ سے اس مقام پر یہ آدمی, اس مقام پر یہ آدمی اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, اس کو اذیت دیتے ہیں, اس کے باوجود ان کو نہ بدوا دیتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ اس مقام پر یاد کیا درشی پلی اللہ وسلم حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ تصوف کی کچھ گتھیاں میرے ذہن میں تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا جواب ہوگا. کچھ مسائل ایسے میرے ذہن میں تھے کہ میں اس کی اس مسائل کے جواب تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہوا نکلا. کسی نے کہا فلاں بستی میں جاؤ, وہاں پہ کچھ صوفیہ اکرام رہتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ ہو لیا. لیکن وہ اصلی صوفی نہیں تھے, وہ صرف ڈھونگی تھے اور وہ بڑے مغرور لوگ تھے. تو وہ میں جب ان کے ساتھ ہو لیا تو انہوں نے مجھے کچھ خاطر توازو نہیں کی, نہ ہی مجھے کچھ قدر کی, بلکہ میرا مذاق اڑاتے رہے, ٹھٹھا کرتے رہے. رات کے وقت ان کے پاس کسی نے کچھ کھانا دے دیا تو کھانا کھاتے رہے, کھانا کھاتے رہے, مجھے دعوت نہیں دی کھانا کھانے کی, بلکہ جو کچھ بھی اس میں سے بچ گیا تھا, ہڈیاں بچتی یا چھلکے بچتے فروٹ کے, وہ ہڈیاں میں ادھر پھینکتے اور ہنستے اور چھلکے پھینکتے اور ہنستے. تو وہ ان کے چھلکے پھینکنا اور ہڈیاں پھینکنا میں نے اس کا برا نہیں منایا, میں اس کا اپنا سر جھکا کر کے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے چپ رہا. ان کے اس فیل پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید مراتب میں بلندی عطا فرمائی. اور جو سوالات میرے ذہن میں تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے, اس مسئلے کا کیا حل ہے, اور جو ہے وہ تصوف کے کچھ معاملات جو میرے ذہن میں گھوم رہے تھے, گتھیاں بنی ہوئی تھی, وہ تمام کے تمام سلجھ گئے, ان سب کا جواب مجھے حاصل ہو گیا. تو یہ صبر کا پھل ہے. درود شریف علی اللہ مصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہم بلین میں والحلم علیکم وعلی صحابہ و بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو تھکاوٹ, بیماری, غم, تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا چب جائے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. کس چیز پر؟ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی، حتیٰ کہ تھکاوٹ پر بھی، حتیٰ کہ تھکاوٹ پر بھی، بیماری پر بھی، غم پر بھی، تکلیف وغیرہ، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور فرمائی اس لیے کہ اس نے صبر کیا تھکاوٹ پر، ان تک چھوٹی موٹی تکالیف پر بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نے پڑھی، اس میں یہ تھا کہ جب بندہ مومن حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے صبح اور شام کو واپس تھکا ہارا آتا ہے، حلال روزی کماتے ہوئے واپس گھر آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو بخش دیا. اس لیے کہ حلال روزی کی تلاش میں اس نے اپنے آپ کو تھکایا، اس نے اپنے جسم پر جو ہے تھکاوٹ اور محنت کے لیے اپنے جسم کو تھکایا، اس کو میں نے بخش دیا. درشی پلے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کی ان چیزوں کا نام امام غزالی کی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ صبر جو ہے صرف مصیبت پہ نہیں، صبر صرف مصیبت پہ نہیں ہے، صبر ان چیزوں پر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ فرض کیا ہے، جو تم پہ حلال کیا ہے، اور جو اس نے تم پہ حرام کیا ہے اس پہ صبر کرنا بھی یہ صبر ہے. کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ روزے فرض کیے، نماز فرض کی، زندگی میں ایک بار حج فرض کیا، تو ان سب کو ادا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نماز کے لیے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، جسم کو اٹھانا بٹھانا پڑتا ہے، سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ روزے کے لیے صبح جلدی اٹھو، کھاؤ، نیند کو توڑو، فجر کی نماز کے لیے نیند کو توڑو، صبح روزہ رکھنے کے لیے نیند کو توڑو، یہ سب پر اللہ نے آپ کو جو فرض کیا ہے ان فرضوں کو نبھانے کے لیے اس سے جو مشقت جو اٹھانی پڑتی ہے اس مشقت پہ بھی صبر کرے اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. پھر جو چیز حلال ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اب انسان کا دل کرتا ہے کہ حلال سے زیادہ کچھ مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کا ایک دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں جانا. تو انسان جب اکتفا کرے اس پہ، ٹھیک میں حلال پر اکتفا کروں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا، تو اس اکتفا کرنے پر، اس صبر کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور ایک اس دائرے کے باہر حرام ہے، وہ حرام جب سامنے آ جائے، اس حرام سے بچ جائے، اس پر صبر کرے کہ نہیں اس حرام کو استعمال نہیں کروں گا، حرام کی طرف جاؤں گا نہیں، کسی بھی طرح کا حرام ہو، یا گناہ کی دعوت ہو، یا چوری کی دعوت ہو، یا حرام کھانا ہو، یا حرام روزی ہو، اس سے صبر کروں گا، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے. اس پہ بھی دیکھیں نا، نفس ابھارتا ہے، لیکن اس وقت نفس کو دبا کر کے صبر کرنا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لذت بھری چیز جو بظاہر لذت بھری چیز ہے اس سے منع کیا ہے، نفس مجھے ابھار رہا ہے کہ اٹھا لے، یہ کر لے، یہ استعمال کر لے، اس پر انسان اپنے نفس کو دبائے اور صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر پائے گا. درشی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم عمر بن الحکم و علیکم آرہ و صحابہ بارک وسلم دائم رمضان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بخار میں مبتلا تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو شدید بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے. یعنی اگر تمہیں بخار آتا ہے جتنا، اس سے دگنا بخار مجھے ہوتا ہے، جی تکلیف تم کو ہوتی ہے بخار میں، اس سے دگنا مجھے اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اس پہ دگنا ثواب ملے گا. یہی بات ہے، اور یہ اس طرح ہے جس طرح کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زائد کسی مصیبت سے تکلیف اٹھانے پڑی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں، اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بخار میں مبتلا ہونا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تکلیف اور بخار میرے دگنی ہے، جتنا تم کو ہوتی ہے اس سے دگنی ہوتی ہے، تاکہ مجھے اس پہ ثواب زیادہ دے. صحابی کا بھی ایمان دیکھتے، یہ نہیں ارشاد فرماتے، یہ نہیں عرض کرتے حضور سے کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کے گناہ جھڑتے،
نہیں.
یعنی پوچھتے کہتے اس سے ثواب آپ کو زیادہ لگتا ہے؟ ہاں اس کا ثواب میرے لیے دگنا ہے, اس کا ثواب میرے لیے دگنا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اس سے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح کوئی بھی تکلیف ہو, حتیٰ کہ کانٹا بھی چپ جائے مسلمان کو, تو اس سے مسلمان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. بخار کے معاملے میں ایک اور حدیث پاک آئی کہ بخار ایسا مرض ہے کہ جو جسم کے ہر حصے کے گناہ کو دھو دیتا ہے. اب دیکھیں جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے سر میں بخار ہے, یا میرے ہاتھ میں بخار ہے, میرے پیر میں بخار ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. بخار اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے, اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, کان میں تکلیف ہوتی ہے, گلے میں تکلیف ہوتی ہے, سینے میں تکلیف ہوتی ہے, حتیٰ کہ ایک ایک پور میں تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں بدن ٹوٹ رہا ہے, یعنی ایک ایک حصے میں, ایک ایک جوڑ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو بخار وہ مرض ہے کہ پورے جسم کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرم ہے کہ جن کو بیمار کرے یا جس طرح کے بھی وہ مبتلا کرتا ہے کسی بھی تکلیف میں, تو اس کے عوض اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے. جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے. اگر مسلمان غریب ہے یا بیمار ہے یا تکلیف میں ہے, یا اس کا بیٹا مر گیا, بچہ مر گیا, بیوی مر گئی, گھر میں آگ لگ گئی, فلاں وغیرہ ہو گئی, وہ گیا وہ گیا, حالانکہ بظاہر وہ کوئی بڑے گناہ نہیں کر رہا, اپنے حساب سے جو بھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ اپنے حساب سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے باوجود اس پہ یہ سب مصیبتیں آتی ہیں, تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مبتلا کیا, یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے مجھے یہ عنایت فرمایا کہ میں صبر کروں, اور اس صبر کا اجر بے انتہا مجھے وہ عطا فرمائے گا. پھر صبر کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری نصیحت ہے یہاں پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی تکلیف کے آنے پر کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے, یعنی صبر کرے, موت کی تمنا نہ کرے. اگر ضروری ہو تو یہ کلمات کہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے. یعنی بے صبری نہ کرے, کب یہ نہ کہے کہ یار اپنے تو مصیبت میں ڈال دے, اسے اچھا تو موت دے دیتا, یہ کرتے تھا مارتا, ایسا ہرگز نہ کہے, موت کی تمنا نہ کرے, بلکہ دعا کرے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما. پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, اسی کے اوپر پھر سے ایک یہاں پر اسی کا سبق دیا جا رہا ہے. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کفار کی شکایت کی, آپ اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے. اللہ اللہ کیا بات, آپ جو ہے اپنی ہی چادر مبارک کو تکیہ بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے. ہم نے عرض کیا, آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ رسول پاک سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہماری اتنی تکلیف ہے, بلال کو جو ہے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, دوسرے صحابی کو جو ہے زنجیروں میں جو ہے جکڑ کر کے دھوپ میں چھوڑ دیا جا رہا ہے, کسی کو ریگستان میں گھسیٹ کر کے لے جایا جا رہا ہے, یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, آپ ہمارے حق میں دعا نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا, تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا پھر ایک گڑھا کھود کر اس کو اس میں گڑھا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر ایک آرا لا کر اس کے سر پر چلایا جاتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، یعنی خورش نکلے جو اس کے گوشت اور ہڈیوں تک پہنچ جاتا۔ لوہے کی کنگیاں مطلب اس میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹوں سے گوشت کو کھینچ دیتے اور وہ گوشت اور ہڈیوں کو کھینچ کر نکال لیتے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین سے روگردانی نہیں کرتے۔ قسم بخدا اللہ تعالی دین اسلام کی تکمیل فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر حضرموت تک یمن میں پر امن سفر کرے گا، اللہ تعالی کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ یعنی صحابہ اکرام پر جو تکلیف آئی، اب دیکھیں کیسی کیسی تکلیف آئی، دھوپ میں آدمی یہاں پر دھوپ میں کتنی چند منٹوں بیٹھ نہیں سکتا، ان کے جو ہے کمر سے کپڑے اتار کر کے ان کو باندھ کر کے دھوپ پر چھوڑ دیا جاتا، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے، اونٹوں کے پیچھے باندھ دیا جاتا، اونٹ جو ہے ریگستان میں کھینچتے ہوئے لے جاتے، کسی کو تو جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر لٹایا جاتا، کسی کی تو اس طرح لٹایا جاتا جلتے ہوئے کوئلے پہ کہ اس کے بدن سے چربی پگھل کر کے ٹپکنا شروع ہو جاتا، اتنی تکلیف دی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے دعا نہیں فرماتے، اتنی ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم سے پہلی امتوں والوں کا حال بتایا کہ ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختیاں ہوتی تھی، کہ ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زمین میں کھڈا کھود کر کے پیر زمین کے اندر ڈال دیے جاتے، ہاتھ پیر باندھ کر کے، پھر بیچ میں سر کے بیچ میں آرا چلا کر کے اس انسان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود وہ شخص اپنا ایمان نہیں چھوڑتا تھا۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائے گا، لیکن ابھی تو تمہیں جلدی ہے۔ یعنی دیکھیے صحابہ نے شکایت ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے بے صبری کا اظہار نہیں فرمایا، صرف آ کے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے۔ حضور نے ان امتوں کا حال بتا کر کے کہا کہ یہ تکلیف جو آپ کو ہو رہی ہے اس کے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان کو ہوئی ہے جو پیسے پہلی امتوں میں تھے۔ اب ہم صحابہ کا حال سن کر کے ہم لرزا جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو ہے جس کو عام عرف زبان میں کہتے ہیں نا کہ فری میں مفت میں عطا فرما دیا، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ دین تو وہی ہے، کلمہ وہی ہے، نمازیں وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث مبارکہ ذخیرہ وہی ہے، جنت کا مقام بھی وہی ہے، لیکن تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارا امتحان نہیں لیا، تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا۔ ہاں امتحان تو انسانوں کے ساتھ آتے ہیں، غربت ہے، تکلیف ہے، درد ہے، بخار ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جو امتحان صحابہ نے دیا ویسا امتحان ہم سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ان کا جو امتحان جو انہوں نے دیا صرف اس کو سن کر کے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم تحفہ ہمیں بغیر محنت کے عطا فرما دیا ہے، تو ہم اس عظیم تحفے کی قدر کریں۔ دروشی پر اللہ مشاللہ سے بن کر مولانا محمد علی و علی و علی کمال علی صاحب کی بارک سے مبارک ہو۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روکے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا، ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پھر اس حالت میں جو خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے اور سیدنا امام ترمذی نے اسے حسن فرمایا. پہلی بات بڑا سبق ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتے, اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتا ہے, اس کو جلد سزا دے دیتا ہے تاکہ جب وہ قیامت کے دن آئے تو اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ جس کے بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اس کی سزا کو روکے رکھتا ہے, اس کو دنیا میں ڈھیل ملتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کے گناہوں کا انبار اس کے سر پہ چڑھ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے تاکہ اس کو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری پوری سزا دے دے. اب اس میں سبق کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیا میرے ساتھ کچھ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. خوف کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری سزا بعد کے لیے رکھ دی گئی, کہ تو جو صبح شام جو گناہ کرتا ہے اس کہتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا اور مجھے سزا تو نہیں ملی, میں نے دو تین تسبیحات گھما دی چلو چھٹی ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری سزا کو موقوف کر کے رکھا گیا ہو کہ بعد میں تجھے سزا دی جائے. تو تو یہ گناہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ جس گناہ پہ تجھے سزا نہیں مل رہی تو تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے معافی دے دی گئی ہے, تجھے چھٹی مل گئی. تو یہ بھی تو سوچ, ہو سکتا ہے کہ تجھ سے ناراض ہو کر کے اللہ تبارک بتانا تیری سزا کو موقوف کر کے رکھا ہو کہ قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. تو سچے دل سے توبہ کر, سچے دل سے استغفار کر, سچے دل سے نادم ہو جا اور استغفار کر, نادم ہو توبہ کر اور اس گناہ کو چھوڑ دے. جو شخص یہ سوچے کہ مجھے کیوں سزا مل رہی, میں نے تو کچھ نہیں کیا, وہ بھی غلطی پر ہے. تو نے کچھ نہیں کیا یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا, تجھے جو سزا ملی, تجھے جو نقصان ہوا, تجھے جو تکلیف پہنچی, جو مصیبت پہنچی, اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے کون سے گناہ معاف کر دیے پچھلے یا آنے والے, یہ تو تجھے نہیں پتا, یہ تو تجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ آج کی تکلیف کی وجہ سے آئندہ کے جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے, وہ تو مالک ہے, وہ تو ہر کسی کا مالک ہے. تو اس چیز کو یاد رکھے کہ جو مبتلا ہو تکلیف میں تو یہ نہ سوچے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا مجھے کیوں تکلیف دی جا رہی, اور جس کو تکلیف نہیں ہو رہی وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے تو کوئی سزا مل ہی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہے, میرا تو کچھ نہیں بگڑنے والا, یہ ایسا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صاحب زادہ بیمار تھا. ابو طلحہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے کا, چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا, ان کو پتہ نہیں چلا. واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے, تو بچے کی ماں حضرت ام سلیم نے جواب دیا, پہلے سے زیادہ پرسکون تھے. پھر ام سلیم نے اس کے سامنے کھانا رکھا اپنے شوہر کے سامنے, انہوں نے کھایا اور پھر بیوی سے ہم بستر ہوئے. اس کے بعد ام سلیم نے کہا بچے کو دفن کر دو. بچہ رات ہی میں فوت ہوا تھا, رات میں ابو طلحہ گھر آئے, پوچھا بیٹا کہاں ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا پرسکون ہے, پہلے کے مقابلے پرسکون ہے. تو وہ سمجھے کہ وہ بیمار نہیں ہے, ابھی شفا پا گیا, تکلیف میں نہیں ہے, لیکن ان کا جملہ یہ تھا پرسکون ہے, مطلب وہ ان کو اب تکلیف نہیں. پھر کھانا پروسا, کھانا کھایا, اس کے بعد میاں بیوی جو ہے انہوں نے ہم بسترے کی. اس کے بعد ام سلیم نے بتایا کہ جس بچے کا تم پوچھ رہے ہو اس کو دفن کرنا ہے, آپ دفن کر دو. صبح کے وقت حضرت ابو طلحہ, اب اس عورت کا صبر دیکھے, اس عورت کا صبر دیکھے کہ میرا شوہر گھر آیا ہے, اس کو سب سے پہلے یہ خبر نہیں سناؤ کہ وہ غمگین ہو جائے. صبر کیا, بتایا, بعد بتایا. تو صبح کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا. تو سرکار نے کتنی خوبصورت بات کہی, آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی, کیا تم نے رات کو ہم بستری کی؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ, یعنی میں اپنی زوجہ کے پاس گیا تھا. آپ نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، چنانچہ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا، اسے اٹھا کر یعنی بیٹے کو اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، ساتھ ہی کچھ کھجوریں بھی بھیج دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا اس کے ساتھ بھی کچھ ہے؟ عرض کیا جی ہاں یہ چند کھجوریں ساتھ ہیں. آپ نے انہیں چبایا یعنی ان کھجوروں کو چبایا اور پھر بچے کے منہ میں رکھ دی اور یوں اس کی تحنیک فرمائی اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. اب دیکھیں صبر کا پھل، صبر کا پھل یہ کہ نبی کی دعا میں کہا اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرما اور فوراً ہی ان کے پاس کچھ دنوں بعد جو ہے بیٹا پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ سے اس کا کھائے ہوئے کھجور سے اس کی تحنیک ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کو پچھاڑنے والا پہلوان نہیں ہوتا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یعنی میں طاقت ہے بدلہ لینے کی طاقت بھی، اس وقت وہ غصہ نہ کرے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھے تو اصل پہلوان وہ ہے. اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو جسمانی طور پہ پچھاڑ سکتا، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہو صبر کے ساتھ. درود شریف پڑھیے اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد اور اس میں ایک سبق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی باہم گالی گلوچ کرنے لگے یعنی لڑ پڑے. ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اسے کہہ دے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، غصہ دور ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے. چنانچہ صحابہ اکرام نے اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو، قادر ہونے کے باوجود اسے پی جائے، یعنی صبر کرے، غصے کا اظہار نہ کرے، غصہ پی جائے، بدلہ نہ لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کر، اسے بلا کر اختیار دے گا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جس کو چاہے پسند کر لے، جس کو چاہے پسند کر لے گی، حوریں ہیں جو تم چاہے وہ تلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا، غصہ نہ کرو. اس نے کئی بار سوال کیا اور آپ نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. اب یہ اس شخص کی خاص تنبیہ تھی اور تمام امت کے لیے بھی یہ سبق تھا. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی پر ایک حدیث پاک مجھے یاد ہے، اس طرح کا مومن بندہ جو ہوگا جس نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، زندگی بھر مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، زندگی بھر مصائب میں گزارے ہوں گے، غربت میں، ذلت میں، پریشانیوں میں گزارے ہوں گے، اس کی جب موت ہوگی پھر فرشتے اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے اور قبر میں جب اس کی کھڑکی کھولی جائے گی جنت کی طرف سے، جب جنت کی طرف سے ہوائیں آئیں گی اور جنت کا وہ نظارہ کرے گا تو اس سے فرشتہ پوچھے گا کہ اے بندے بتا دنیا میں کیا کیا تکلیف تو نے اٹھائی. تو کہا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, خدا کی قسم مجھے تو کوئی تکلیف یاد ہی کوئی تکلیف یاد نہیں. اور اسی طرح جس نے دنیا میں خوب عیش و آرام کیا ہوگا, خوب مسرتیں اٹھائی ہوگی, عیاشیوں میں گزارا ہوگا اور معاذ اللہ کفر میں مرا ہوگا, اس کو جب جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اس کی قبر میں, وہاں سے ایک گرم ہوا کا لپیڑ آئے گا اس کو لگے گا اور جہنم میں اپنا وہ ٹھکانہ دیکھے گا, اس کو پوچھا جائے گا کہ بتا کیا کیا تم نے دنیا کے اندر جو ہے نعمتیں اٹھائی ہیں, نعمتیں استعمال کیا ہے. تو کہے گا واللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نعمت استعمال نہیں. درود پر جل اللہ مصلی علی رسول اللہ وعلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, عینیہ بن حسین آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس اترے, اور حور بن قیس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقربین میں سے تھے. قراء حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبیث اور مشیر تھے, بوڑھے ہوتے چاہے جوان, یعنی جو بھی قاری لوگ ہوتے تھے قراء وہ ان کے قریب بیٹھتے تھے, کن کے؟ سیدنا عمر کے پاس. عینیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا, بھتیجے امیر المومنین کے یہاں تیری عزت ہے, میرے لیے وہاں جانے کی اجازت طلب کیجیے. انہوں نے اجازت مانگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عطا فرما دی. جب داخل ہوئے تو عرض کیا, اے ابن خطاب اللہ کی قسم نہ تو آپ ہمیں زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ عادل الاصحاب, سب سے زیادہ عدل کرنے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے, قریب تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑتے, یعنی غصہ آ جاتا ان کو اور وہ جو ہے ان کو غضبناک ہو جاتے. ان پر یہ دیکھ کر حضرت حور بن قیس نے عرض کیا, امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین, یعنی عفو درگزر کرو, نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے روگردانی کرو. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس آیت کی تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ حرکت نہیں کی اور آپ اللہ کی کتاب پر بہت عمل پیرا رہتے تھے. یعنی امیر المومنین کی اس نے آ کر کے صاف توہین کی, بلکہ بیزتی ایسی کی کہ آپ نا انصافی کرتے ہمارے ساتھ. تو اس پر آپ اتنا جلال آیا, جلال اتنا آنا آ چکا تھا کہ آپ اس کو زد و کوف کرتے, تو وہاں پر جو غلام کھڑا تھا اس نے قرآن پاک کی آیت سنا دی کہ یا امیر المومنین اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا. تو قرآن کی وہ آیت سن کر کے کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ عفو کرو, معاف کرو, درگزر کرو اور نیکی کا حکم کرو وغیرہ, اس کو سن کر کے فوراً سیدنا عمر کی حالت غیر ہو گئی, فوراً جو ہے تبدیلی آ گئی, غصہ اسی وقت ختم ہو گیا اور آپ نے اپنا غصہ پی لیا اور بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اسے بدلہ نہیں لیا. درشی پلی اللہ مسلم وسلم علی کا سلام ہے ممبئی لوگوں کا ہندو ہر کا مار ہے صحابہ کی بار کا سلام ہے مبارک وسلم والصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے جنگ کے دنوں میں ایک دن انتظار کر رہے تھے, جب سورج ڈھل گیا تو کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا, لوگوں دشمن کے ساتھ مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو, لیکن جب مقابلہ ہو تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, یا اللہ کتاب اتارنے والے, اے بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو بھگا دینے والے, انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. وباللہ توفیق. یہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یہاں پر الحمدللہ ریاض الصالحین سے احادیث مبارکہ کا صبر کے بیان پر درس پورا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح کا امتحان اگلی امتوں سے لیا گیا اس طرح کے امتحان کے ہم لائق نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے کرم سے, اپنے عفو سے, اپنے بے پناہ رحمتوں سے ہم پر فضل فرمائے, ہمارے خیر کثیر عطا فرمائے, اور بغیر امتحان کے, بغیر اس کے ہمیں اپنے کرم سے نواز دے. آمین.